بسم الله الرحمن الرحيم راغبين راهبين رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جنت اور اللہ کے فضل کے متعلق رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے یعنی اللہ تعالی کی عذاب سے ڈرنے والے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں اور اس اطاعت اور عبادت کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے رجا اور دوسرا ہے خوف. رجا کے معنی یہ ہیں کہ ڈرتے رہے, رجا کے معنی اللہ کی امید کہ اللہ میری مغفرت کر دیں گے, اللہ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے, اور خوف یعنی اللہ کے عذاب کا خوف, اللہ کی گرفت کا خوف. ایمان اسی کا نام ہے, بین الخوف والرجا, درمیانی کیفیت کا نام ہے ایمان. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اطاعت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ, وہ لوگ میدان محشر کے اندر آئیں گے سواریوں پر بیٹھ کر کے. پھر ایک اور مسئلے پر شرائع حدیث نے بحث کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا جہنم کے ڈر اور عذاب کے ڈر سے, یہ نیت کہ بھائی میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جہنم سے بچ جاؤں, عذاب سے بچ جاؤں. دوسری نیت, اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کو حاصل کرنے, اس میں افضل عبادت کون سی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے فضل, اللہ کی رضا, اللہ کی رحمت کی امید پر عبادت کرنا یہ افضل ہے اللہ کے خوف سے عبادت کرنے کے مقابلے کے اندر. اور یہ تو دنیا میں بھی ہے کہ ایک آدمی کسی استاد کا اکرام کرتا ہے ان کی سختیوں کی وجہ سے کہ یہ ماریں گے, پیٹیں گے, ڈانٹیں گے, کھڑا کریں گے, کان پکڑوائیں گے, اور دوسرا ہے اکرام کرتا ہے ان کے مقام مرتبے کے اعتبار سے. تو وہی چیز افضل ہے کہ ان کے علم, ان کے صلاح, ان کے فلاح, ان کے تقوی, ان کے اخلاص, ان کے علمی دینی احسان کی نسبت پر کوئی اکرام کرے تو یہ افضل ہوتا ہے ڈر اور خوف سے جو ہے ان کا اکرام کرنے کے مقابلے میں. تو بس یہی حل ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر بھی. اب قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے تین طریقے سے آئیں گے, ایک جو ہے سواریوں پر, دوسرے پیدل, تیسرے الٹے یعنی منہ کے بل, رغبت کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے. اب جو لوگ سواری پر آئیں گے تو سواری کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہے. بعض لوگ ایک اونٹ پر دو دو بیٹھ کے آئیں گے اور بعض لوگ ایک اونٹ پر تین تین بیٹھ کے آئیں گے, بعض ایک اونٹ پر چار چار بیٹھ کے آئیں گے, بعض ایک اونٹ پر دس دس بیٹھ کر کے آئیں گے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, بعض مرتبہ اکیلا آدمی جو ہے کار میں جا رہا ہے, بعض مرتبہ دو آدمی کار میں جا رہے ہیں, بعض مرتبہ جو ہے ایک ماروتی فرنٹی میں 15 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک جیپ کے اندر 25 آدمی جو ہے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے پیسنجر آگے بونٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھے؟ میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ, یعنی پوری جیپ اندر بھی, چھت پر بھی اور آگے بونٹ پر بھی پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کرایہ اسی حساب سے لیا جاتا ہے, آگے والوں کا تھوڑا کم, اندر والوں کا زیادہ, چھت والوں کا متوسط. تو دنیا میں بھی یہ ترتیب ہے، قیامت کے دن بھی ایک ترتیب ہوگی. اب یہاں سمجھیں، سواری کے اوپر جس قدر کم آدمی بیٹھتے ہیں، فراغت سے بیٹھتے ہیں، راحت سے بیٹھتے ہیں، اطمینان سے بیٹھتے ہیں، اور جس قدر سواری پر زیادہ آدمی بیٹھیں گے، تنگی کے ساتھ بیٹھیں گے، دب دب کے بیٹھیں گے، پریشانی کے ساتھ بیٹھیں گے، تو میدان محشر کے اندر بھی یہی حال ہوگا کہ لوگ جب اپنی قبر سے محشر تک جائیں گے تو بعض سواریوں پر دو، بعض پر تین، بعض پر چار، بعض پر دس، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے. یعنی جن کے اعمال نیک بہت زیادہ ہوں گے وہ ایک سواری پہ دو، جن کے اعمال تھوڑے کم ایک سواری پہ تین، جن کے اعمال اور تھوڑے کم ایک سواری پر چار، اور جن کے اعمال بہت کم نیک وہ ایک سواری پر دس دس بیٹھ کر کے میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے، اس حال کے اندر حاضری ہوگی ان کی. اب یہ جو ہے کہ ایک سواری پر دو، تین، چار اور دس حدیث میں آیا، ایک اور پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو نہیں آیا حدیث میں، ایسا کیوں؟ تو ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک سواری پر ایک، یہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کا مقام ہوگا، ان کی خصوصیت، ان کی امتیازی شان کہ ایک سواری پر ایک نبی بیٹھ کے آ رہے ہیں. اس لیے یہاں جب امت کے عمومی طبقے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ خصوصی مقام کا یہاں حدیث میں تذکرہ نہیں ہوا. دوسری بات، پانچ سے لے کر نو تک کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو کہا کہ یہ جو ہے نا قیاس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قیاس حجت شرعیہ ہے، قیاس کر لو دو، تین، چار اور دس پر، پانچ سے لے کر نو کو، کہ جس قدر اعمال کم ہوتے جائیں گے اس قدر ایک سواری پہ پانچ، اس قدر اس سواری پر چھ، اس قدر ایک سواری پر سات، اس قدر ایک سواری پر آٹھ، اس طریقے سے. تو یہ قیاس کی بہت بڑی حجت شرعیہ ہے. قیاس کی ایک دلیل ہماری یہاں مشہور وہ حدیث حضرت معاذ ابن جبل والی، تو یہ حدیث بھی پیش کرنے کی کہ دیکھو اس کے اندر خود قیامت کے دن کی سواریوں کے سلسلے کے اندر قیاس کیا گیا ہے، پانچ سے لے کر نو تک کے عدد والوں کو دو، تین، چار اور دس کے اوپر. پھر یہ جو ایک سواری پر دو، تین، چار، دس کا تذکرہ حدیث میں آیا، اس کی دو ترتیب ہو سکتی ہے. پہلی ترتیب، ایک وقت میں ایک سواری پر دو، تین، چار، دس تک بیٹھے ہوں گے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک وقت میں ایک سواری پر اتنے سارے. دوسری ترتیب، بعض شرح حدیث کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، باری باری ایک سواری جو ہے آئے گی، پہلے ایک جنتی کو پہنچائے گی، پھر اسی سواری پر دوسرا، گویا کہ وہ ایک اونٹ دو آدمی کو محشر تک پہنچانے کا کام کر کے سائٹ پر بیٹھ جائے گا، میرا کام پورا ہو گیا، پھر دوسرے اونٹ، پھر دوسرا کوئی اونٹ ہوگا، وہ باری 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 تین آدمیوں کو پہنچا کے وہ سائٹ پر ہو جائے گا، پھر تیسرا اونٹ ہوگا، وہ باری باری چار آدمی کو پہنچا کے بیٹھ جائے گا، اس طریقے سے. تو بعض حضرات نے باری کی وضاحت کی ہے، یعنی ایک ساتھ سواری پر دو، تین، چار نہیں، بلکہ ایک سواری باری باری دو آدمی کے لیے، باری باری تین آدمی کے لیے، باری باری چار کے لیے، باری باری دس کے لیے. اور یہی دوسری توجہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے، ایک وقت میں دو، تین، چار، پانچ، دس کے مقابلے میں باری باری لوگوں کو وہ سواری اپنے اوپر بٹھائے گی اور جو ہے میدان قیامت کے اندر پہنچائے گی. اب آگے فرمایا کہ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ، اور بَقِيَّتَهُمْ بقیہ لوگوں کو جہنم کی آگ اکٹھا کرے گی. یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ تو سواری پر آئیں گے، اور یہ سواری آگے روایت آ رہی ان کے اعمال صالحہ سواری کی شکل میں ہوں گے. باقی دوسرے کافروں کا حل کیا ہوگا؟ تو کہ آگ ان کو ہکال کر کے محشر تک پہنچائے گی، ان کے لیے کوئی سواری نہیں ہوگی، और वो आग कैसी होगी? उनके साथ दोपहर को रुकेगी जहां वो लोग दोपहर में रुकेंगे। कैलूला के दोपहर में जब ये जहन्नमी लोग चल चल के थक के रुकेंगे तो वो आग भी उनके साथ रुक जाएगी। और जब वो जहन्नमी लोग रात गुजारेंगे तो वो आग भी उनके साथ रास्ते में रात गुजारेगी। और जब ये जहन्नमी लोग सुबह करेंगे तो वो आग भी उनके साथ सुबह करेगी। और जहन्नमी लोग जहां शाम करेंगे वो आग भी उनके साथ शाम करेगी। मतलब ये है कि आग हर वक्त उन जहन्नमियों के साथ रहेगी, किसी भी वक्त उनसे जुदा गाना नहीं होगी, बल्कि इनको कब्र से महशर तक पहुंचा के छोड़ेगी। अब ये हो गई रिवायत। इस रिवायत के अंदर दो बातें आ गई कि एक बहुत बड़ा तबका जन्नतियों का सवारियों पर पहुंचेगा महशर में, और दूसरे लोग पैदल चल के या आग इनको भगा भगा करके जो है ले जाएगी। अब पैदल चलने वाले उल्टे मुंह और आग इनको भगा रही है। अब यहां हदीस किस चीज के मुतालिक है? कयामत के दिन के बारे में है या ये कि कयामत से पहले के हालात है? तो बाद शुर्राए हदीस ये कहते हैं कि यहां कब्र से उठ करके महशर के जाने का तस्केरा हदीस में है, यानी आखिरी मर्तबा जब सूर फूका जाएगा और तमाम लोग कब्र से निकल करके महशर में जाएंगे उस वक्त के बारे में ये हदीस है। और बाद शुर्राए हदीस का ये कहना है कि नहीं, ये तस्केरा है कयामत से पहले पहले का, यानी कयामत से पहले जब दुनिया में आखिरी अलामत कयामत की आग जाहिर होगी तो उस वक्त के ऊपर वो आग लोगों को भगाएगी और लोगों के साथ रहेगी। जहां लोग रुकेंगे वहां वो भी रुकेगी, जहां शाम करेंगे वो आग भी शाम, यानी हर वक्त आग उनके साथ रहेगी। तो बाज़ हज़रात ने कयामत की आखिरी अलामत जो आग है उसके साथ इस रिवायत को मुतालिक माना है। और बाज़ हज़रात का ये कहना है कि कयामत के अंदर हश्र मुतअद्दद होंगे, यानी कि कब्र से निकलने के बाद जो लोगों को जमा किया जाएगा वो भी मुतअद्दद होंगे। एक हश्र होगा कब्र से निकलने के बाद का, और दूसरा हश्र होगा उसके बाद का। यानी मैदान कयामत तो इतना लंबा छोड़ा दिन है, 1000 साल का, 50,000 साल का, तो उसमें हश्र भी मुतअद्दद मर्तबा होगा। जैसे कि इज्तिमा एक दिन का, लेकिन मजलिसे मुतअद्दद मर्तबा कि भाई अभी सब जमा हो जाओ, चलो अभी नाश्ता करके आओ, चलो अभी जमा हो जाओ, चलिए अभी ताम के लिए जाओ, चलो अभी फिर मजलिस में जमा हो जाओ। इस तरह महशर में हश्र भी मुतअद्दद मर्तबा होंगे। तो मुतअद्दद हश्र का इस रिवायत में तस्किरा है। जी
فأقول مصيحابي مصيحابي فأقول إن من يزال مرتدين على عقابهم فربهم فأقول كما قال العبد الصالح وكن عليه شهيدا ما دمت فيه إلى قول العزيز الحكيم متفق عليه।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोगों को कयामत के दिन जमा किया जाएगा हुफातन, यानी जब कब्र से निकलेंगे तो उस वक्त के ऊपर पैर में चप्पल नहीं होगी। ये इंसान की असली कैफियत। औरातन, बदन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, खतना में जो चमड़ी काटी जाती है वो भी बदन पर आके लग चुकी होगी। इस हाल में कयामत के दिन जमा किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैफियत क्यों? तो एक हिकमत ये समझ में आती है, अल्लाह ताला की कमाले कुदरत और वुसअते कुदरत को बतलाना है। ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہماری ختنہ کی جو چمڑی کاٹی گئی تھی وہ کہاں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ ماں باپ کو معلوم، نہ کاٹنے والے کو معلوم. بہت بہت تو جو ہے بعض لوگ جانتے ہیں کہ میری ختنہ فلانے نے کی تھی، اسی لیے کہ کبھی ماں باپ کہتے ہیں، کبھی وہ خود ختنہ کرنے والا بڈھا کہتا ہے، لیکن اس کو بھی معلوم نہیں کہ تمہاری ختنہ کی چمڑی کہاں گئی تھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور وسعت قدرت ہے کہ ختنہ کی چمڑی جو انسان کو خود کو بھی معلوم نہیں رہتا، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ زمین میں کس جگہ دفن کی گئی تھی، اور قیامت کے دن وہ لا کر کے انسان کے بدن پر اس کو چپکا دیا جائے گا، اسی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا جائے گا. دوسری بات، اس کی ایک دوسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، کمال علم اور وسعت علم. جیسے کمال قدرت وسعت قدرت، اس طرح کمال علم اور وسعت علم. تیسری چیز، جس طریقے سے انسان دنیا میں آیا اول یوم، اسی طرح آخرت میں بھی اول یوم اسی طرح آئے گا. دونوں انٹری سیم سیم پڑے گی. دنیا میں انسان کی آمد ہوئی تھی جیسی حالت میں، ایسی آمد انسان کی قیامت کے میدان میں بھی ہوگی. اور دنیا میں انسان کی آمد کیسے ہوئی تھی؟ بدن پر کپڑا نہیں تھا، پیر میں چپل نہیں تھی، مختون نہیں تھا، اس حال میں آیا تھا. تو قیامت میں بھی اسی حال میں اللہ کے دربار میں آئے گا. گویا کہ دونوں عالم کی اول حاضری ایک دوسرے کے عین مشابہ، ایک دوسرے جیسی ہوگی. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اب اس کے بعد شرع نے ایک اور مسئلے پر بحث کی ہے جو بہت جو ہے مذاکرے کے قابل نہیں ابھی آپ کے سامنے، کہ میدان محشر کے اندر سب لوگوں کو غیر مختون جمع کیا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا جنت میں جائیں گے تب اہل جنت مختون ہوں گے یا غیر مختون ہوں گے؟ اس مسئلے پر شرع نے بحث کی ہے. اور پھر جو حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بھئی غیر مختون ہی جنت میں بھیجا جائے گا، تو پھر انہوں نے غیر مختون کے فوائد پر بحث کی ہے کہ جس کی ختنہ نہ کی جائے اس کو جمع میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس موضوع پر بحث کی ہے. تو وہ ایک دوسرا موضوع ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کیوں ابراہیم علیہ السلام کو اول کپڑے پہنائے جائیں گے؟ نمبر ایک، فقراء اور مساکین کو کپڑے پہنانے کی سنت آپ نے جاری کی، اور حدیث قدسی ہے، اللہ میدان محشر میں فرمائیں گے میرے بندے میں دنیا میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. تو بندہ کہے گا اللہ آپ کیسے ننگے تھے؟ کہ میرا کوئی بندہ دنیا کے اندر بغیر کپڑے کا تھا، اس کو تو کپڑا پہنا تھا تو اتنا بڑا اجر ملتا جیسے مجھے کپڑے پہنانے کا اجر ہے، حدیث قدسی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنت دنیا میں جاری کی، اس لیے ان کو قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی کپڑے پہنائے جائیں گے. نمبر دو، نمروز نے جب آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ کے بدن کو ننگا کیا تھا، پورے بدن سے کپڑے اتار دیے، اور پھر جو ہے گوفن میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اس لیے تو حضرت ابراہیم جیسے ہی آگ میں پہنچے جبرائیل امین جنتی کرتا لے کر کے آ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ جنتی کرتا آگ میں پہنا دیا. اور وہ کرتا ایسا جنتی، چونکہ جنت کی نعمت فانی نہیں ہے، تو آپ کے کرتے کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا اس آگ میں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، اسحاق علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا جو ہے نیل کی بنائی، یعنی مادڑیو، تعویذ جس میں بند کرتے اس کو نیل کی کہتے مادڑیو، اس میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں پہنا دیا. اسی لیے جب بھائیوں نے کپڑے اتار کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو جبرائیل امین نے آ کر کے وہ نیل کی کھول کر وہ جنتی کرتا نکال کے یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا. یہ ہے مفسرین کی ایک روایت. اور وہی کرتا یوسف علیہ السلام نے سنبھال سنبھال کے رکھا اپنے پاس, اور جب جو ہے اپنے ابا کو اطلاع دینی تھی تو وہی کرتا دیا تھا. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. وہ وہی جنتی کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا, وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمروز میں جب داخل کیا گیا تو آپ کو چونکہ اللہ کے لیے ننگا کیا گیا, اور آدمی جو تکلیف اللہ کے لیے اٹھاتا ہے وہ اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہے, اسی لیے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنتی کپڑے پہنائے جائیں گے. نمبر تین, تیسری بات سنیے, حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں, اسی لیے خود حضور نے فرمایا کہ میں تو اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے وقت مجھے اللہ سے مانگا تھا. قرآن میں چار جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نا, حضور کی ولادت کے لیے, ربنا وبعث فیہم رسولا, چار پانچ مقام پر یہ دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ اہل کعبہ میں اپنے آخری نبی کو پیدا کرنا, اسی لیے حضور فرماتے کہ میں کون ہوں, میرے دادا کی دعا کا ثمرہ ہوں, ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت مجھے مانگا تھا. اور باپ کا اکرام یہ اولاد کا اکرام ہوتا ہے, اسی لیے حافظ کے باپ کو قیامت کے دن تاج پہنائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اول کرتا پہنایا جانا یہ ان ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہے کہ آپ کے جد امجد کا اتنا بڑا اعزاز, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کتنا بڑا ہوگا. چوتھی بات سمجھو, ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اول کا لفظ آیا اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی, اس لیے کہ بعض بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جزوی فضیلت عطا فرمائی, اس کی وجہ سے کلی فضیلت حضور پہ ثابت نہیں ہو جاتی. کلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہے, اور یہ جزوی فضیلت ہے. اور بعض شرح کیا کہتے ہیں, پانچویں بات, اولیت اضافی ہے, حقیقی مراد نہیں ہے یہاں پر, اولیت اضافی ہے حقیقی نہیں, یعنی لباس پہنائے جانے کے اعتبار سے ابراہیم اول ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں کیا آیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہٹے گی اور پھر حضور کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہیں قبر مبارک کے اوپر. اور ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے جس طریقے سے حضور کے جسد اطہر کو مٹی پر حرام کیا, اس طرح آپ کے کفن اطہر کو بھی مٹی پر حرام کیا ہے, کہ جس طرح حضور کا بدن مبارک مٹی نہیں کھا سکتی, کفن مبارک بھی نہیں کھا سکتی, اسی لیے حضور تو کپڑے کے ساتھ ہی ہوں گے, اسی لیے جو ہے حضور کے لیے لباس کا روایت کے اندر الگ تھلگ اولیت کا تذکرہ نہیں آیا. اور ایک اور روایت کے اندر یوں آیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام, تمام اولیاء کرام جب قبر سے اٹھیں گے تو بدن پر کپڑا تو نہیں ہوگا, لیکن فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز سے ان کے ستر کو چھپا دیں گے, کیا چیز ہوگی ہمیں نہیں معلوم, لیکن ان کے ستر کو اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے. اتنی جلدی ان کا ستر چھپے گا کہ خود نبی بھی اپنا ستر نہیں دیکھ پائیں گے, اس قدر آنن فانن اللہ ان کے بدن کو چھپا دیں گے. اور پھر اونٹ پر بیٹھ کر جب محشر میں پہنچیں گے تو وہاں پھر ان کو جنتی لباس دیا جائے گا اور جنتی لباس ان کو پہنایا جائے گا. تو سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنائے جائیں گے. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے, دیکھو یوں ترجمہ کرو تو کوئی اشکال نہیں آئے گا, میرے زمانے کے لوگوں میں سے, میرے ساتھ کے زمانے کے لوگوں میں سے اصحابی، اس کا ترجمہ یہ مت کرو معروف لقب صحابیت، بلکہ کیا ترجمہ کرو میرے زمانے کے ساتھی، ان کو پکڑا جائے گا بائیں طرف یعنی عذاب کے اندر، ان کو پکڑا جائے گا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یعنی ان کو پکڑا جائے گا میرے زمانے کے بہت سے ہم زمانہ ساتھی لوگوں کو، تو میں آواز دوں گا حیرت سے ان کو نجات دلانے کے لیے، او یہ تو میرے زمانے کے ساتھی، او یہ تو میرے زمانے کے ساتھی، ان کو تم کہاں جہنم میں لے جا رہے ہو، اور تذکیر ہے تقلیل کے لیے، یعنی میرے زمانے کے لوگوں میں سے بہت چند لوگوں کو عذاب میں پکڑا جائے گا اور میں ان کو نجات دلانے کے لیے آواز دوں گا۔ حضور آواز دیں گے میرے صحابہ میرے صحابہ، میرے ہم زمانہ ساتھی لوگ، اور بعض شعراء نے عام طور پر ترجمہ یہاں صحابہ ہی سے کرتے ہیں، یہ ترجمہ کرے تو پھر اشکال کے جواب دینے پڑیں گے۔ اب دیکھو جو ترجمہ ابھی بتلایا اس کا فائدہ دیکھو کہ یہ میرے ہم زمانہ ساتھی ہے، اب حضور کے زمانے میں تو منافقین بھی ہے، حضور کے زمانے کے اندر تو یہود بھی ہے، مشرکین بھی ہے، کفار بھی ہے، اب جو منافقین کا طبقہ تھا انہوں نے ظاہر میں تو ایمان قبول کیا، ظاہر میں تو وہ مومنین ہیں، اب قیامت کے دن ان کو ان کے نفاق کی سزا میں جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، تو حضور سمجھے او ہو یہ تو میرے اوپر ایمان لانے والے، ان کو کہاں لے جا رہے، اس لیے حضور آواز دیں گے۔ تو یہ اگر اصحابی سے مراد لو اپنے زمانے کے ساتھی، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اشکال ہی نہیں، یعنی کہ زمانے کے اندر جو لوگ موجود تھے اور صحیح معنی میں ایمان نہیں لائے، ان کو جب پکڑ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو حضور چونکہ ظاہر میں ان کو ایمان والا سمجھتے تھے، اسی لیے ان کی نجات کے لیے آواز دیں گے۔ نمبر دو، جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے یہاں سے عرفی صحابیت کا، تو پھر ان کو توضیح کرنی، وضاحت کرنی پڑے گی، تاویل کرنی پڑے گی۔ نمبر ایک، جتنے بھی صحابہ کرام صحابہ بنے ایمان لائے، اس کے اندر سے جو اجلہ اور مشہور ہے معروف ہے، الحمدللہ کوئی بھی حضور کے بعد مرتد نہیں بنا، کوئی بھی حضور کے بعد مرتد نہیں بنا، ایک بات ذہن میں یہ رکھ لو۔ دوسری بات، بعض کے جو نئے نئے مسلمان، یا یہ کہ جن کے دل میں ایمان راسخ نہیں، یا مذبذبین بین ذالک کی کیفیت والے، وہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی سے متاثر ہو گئے۔ جب مسیلمہ کا فتنہ اٹھا، اسود عنسی کا فتنہ اٹھا، تو وہ اس سے متاثر ہو گئے، اور متاثر ہو کر کے ان کا ایمان جو ہے پہلے بھی جیسا چاہیے ویسا نہیں تھا، اور بعد میں جیسا چاہیے ویسا باقی نہیں رہا، اس لیے ان کو آخرت کے اندر پکڑا جائے گا اور حضور جو ہے ان کو نجات دلانے کے لیے آواز دیں گے۔ یہ توجہ بھی ذہن کے اندر رکھنا۔ دوسری ایک توجہ، دیہات اور گاؤں کے لوگ، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ نہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، دیہاتی لوگ اکھڑ مزاج کے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ، اس طرح کے لوگ یہاں روایت کے اندر مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک عمومی ترجمہ کیا وہی جو بتلایا گیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بھی دیکھا، یا ایک منٹ کے لیے بھی حضور کے ساتھ رہے، یا چند گھڑیوں کے لیے بھی حضور کی خدمت میں حاضری کی سعادت ہوئی، گرچہ ان کے دل میں ایمان پکا نہیں، وہ لوگ ہیں اصحابی سے مراد۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی خدمت میں چند گھڑی کے لیے آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے، چند منٹوں کے واسطے آئے، اور ایمان جو ہے ان کے دل میں مضبوط نہیں ہوا، तो आखिरत के अंदर उनकी पकड़ होगी और जहन्नम में उनको ले जाया जाएगा। अब हुजूर तो उनको थोड़ी देर के लिए आए थे उस बुनियाद पर असहाबी के करके आवाज दे रहे हैं कि भाई ये मेरे साहबा, इनको नजात दो, उनको बचाओ। तो क्या जवाब देंगे फरिश्ते? और बाद हजरात ने एक और तौजीह भी की है, वो जरा मोहतात अल्फाज में समझनी चाहिए। वो तौजीह क्या है कि भाई सहाबाए किराम के कुलूब के अंदर जो इखलास और अल्लाह का ताल्लुक, दुनिया से एराज, आखिरत की रगबत हुजूर की हयात में थी, हुजूर के बाद उसमें कुछ कमी आई। और ये तो हुजूर की हयात में ये तो होता था। साहबा हुजूर को कह रहे ना कि हम आपकी मजलिस में होते हैं तो कैफियत दिल की अलग होती है, और मजलिस से उठ के जाते हैं तो कैफियत कुछ और होती है। तो अगर हुजूर ही दुनिया से तशरीफ ले गए तो वो इखलास, वो कुर्बे इलाही, वो एराज अनिद दुनिया जो आला दर्जे का, वो जो है हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उसमें कुछ कमी आई। तो बाद हजरात ने वो भी यहां पर मुराद लिया है। तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे कि ये लोग अपनी एड़ियों के ऊपर मुर्तद बन के चले गए थे जब से आपने उनको छोड़ा था, यानी आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उनका क्या हाल हुआ वो आपको मालूम नहीं है। तो बस उस वक्त मैं भी वही बात कहूंगा जो अल्लाह ताला के एक नेक बंदे ने कही, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम कहेंगे क्या, वकुंतु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ्फैतनी कुंता अंतर रकीब अलैहिम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के बद अकीदा और गुमराही के ऊपर इजहार बरात करेंगे कि अल्लाह जब तक मैं था इनके ईमान की मुझे खबर, जब आपने मुझे आसमान पे उठा लिया तवफ्फैतनी, फिर तो इनका मामला आपके हवाले कि इनके बाद कौन से गलत अकीदे आए, कौन से गलत तरीके आए मुझे नहीं मालूम। इसलिए हजरत ईसा अलैहि सलाम इस जुमले के जरिए से अपने उम्मतियों की बद अकीदगी और बद अमली और गुमराही से बरात का ऐलान करेंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत के जो लोग मुर्तद हो गए, जैसे कि यमामा में इर्तिदाद का फितना हुआ, उन मुर्तदीन से बरात का ऐलान करेंगे कि मेरे बाद जो इनका क्या हाल हुआ मुझे कुछ उनसे ताल्लुक नहीं। और जैसे कि ईसा अलैहि सलाम ने उन लोगों का मामला अल्लाह के अदल और इंसाफ, मगफिरत और रहमत के हवाले किया, इस तरीके से अल्लाह ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका मामला अल्लाह के अदल और इंसाफ के हवाले कर देंगे। इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक, सजा देना हो तो आपके बंदे हैं, सजा दो, और अगर माफ कर दो तो आपकी शान गफूर रहीम। जी
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال يا عائشة فلم أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے, फरमाती है कि मैंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि कयामत के दिन लोग चप्पल बगैर, बगैर कपड़े के, बगैर खतना के मैदान में हशर में जमा किए जाएंगे। यानी जब लोग मैदान कयामत में लाए जाएंगे तो बिल्कुल नंगे तड़ंगे, चप्पल भी नहीं, खतना की चमड़ी भी साथ लगी हुई। साल में तो हजरत आयशा चूंकि बड़ी बाहया बाशर्म औरत थी, इसीलिए हुजूर की बात सुन के बहुत ताज्जुब हुआ कि मैदान कयामत के अंदर तो तमाम इंसान मौजूद होंगे, मर्द औरत, जवान बूढ़े बच्चे, और नंगे होंगे। तो हजरत आयशा कहने लगी, ये अल्लाह के रसूल, मर्द औरत सब एक दूसरे के सतर को देखते होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कयामत के दिन मामला इतना सख्त और खतरनाक होगा इस बात से कि बाज की तरफ देखे, यानी हर एक को अपनी फिक्र ऐसी लगी होगी कि किसी को दूसरे का सतर देखने की परवाह नहीं होगी, खुद की फिक्र में लोग डूबे हुए होंगे। اب اندازہ لگاؤ کہ کتنی خطرناک انسان کو فکر ہوگی اپنی ذات کی، کہ بازو میں جو کھڑا ہے اور اس کا سطر بھی کھلا ہوا ہے، اس کے سطر پر بھی دھیان نہیں جائے گا. آج تو دوسروں کے سطر اور ایپ کو لوگ باقاعدہ اہتمام سے جھانک جھانک کے دیکھتے اور ڈھونڈتے ہیں، تو بالکل بازو میں ہو، آگے پیچھے آمنے سامنے ہو اور پھر بھی نہ دیکھے، تو کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. ہر ایک کو فکر ہوگی کہ بھئی میرا کیا میرا کیا، اور خاص طور پر جب ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے، اعمال نامے ہوا میں اڑیں گے، اس وقت ہر ایک کو فکر کہ دائنے ہاتھ میں آتا ہے کہ بائیں میں آتا ہے، نیکی کا پلہ جھکتا ہے کہ برائی کا جھکتا ہے. کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی نہیں کہ بازو میں کیا ہو رہا ہے اس طرح کا. اس لیے دیکھو دنیا میں جتنے بھی نورے لوگ ہوتے ہیں نا بیکار، وہی ادھر ادھر پھانپے مارتے ہیں کس کے یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کیا ہے. اور جن کو کام ہوتا ہے نا ان کو بےچارے کو اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی کہ وہ دوسروں کے معاملات میں جھانکے اور دیکھے. اسی لیے بیکاری بھی گناہوں کی جڑ ہے. چلو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، کافروں کو قیامت کے دن چہرے کے بل پر کیسے جمع کیا جائے گا، یعنی کافر الٹے کیسے چلیں گے. آج تو دنیا میں پیر پہ چلتے ہیں، قیامت کے دن سر پر کیسے چلیں گے کافر لوگ، سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے صحابی نے سوال کیا حضور کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جاندار جواب دیا. فرمایا کہ کیا وہ اللہ تعالی جو دنیا میں دو پیروں پہ چلاتے ہیں اس کو یہ قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن پیر پہ چلاوے؟ یہ استفہام برائے تقریر ہے. آپ جلالین میں استفہام کی اقسام پڑھیں گے، اس میں ایک استفہام برائے تقریر ہوتا ہے، یعنی مضمون کو ثابت بتلانے کے لیے کہ جو اللہ دنیا میں پیر پہ چلا سکتے ہیں وہ اللہ قیامت میں الٹا بھی چلا سکتے ہیں، یعنی سر کے بل پر کافروں کو اللہ قیامت کے دن چلائیں گے. اور عجیب کیفیت ہوگی. آگے روایت آ رہی ہے کہ آج دنیا میں مکھی آتی ہے، مچھر آتا ہے، کانٹا آتا ہے، تک تو ہم ہاتھ سے دور کرتے ہیں، ہاتھ سے بچاتے ہیں، تو الٹے ہوں گے نا، تو اس وقت پر بھی یہ ساری چیزیں جو ہے دفاع کی کوشش کریں گے. چلو قیامت کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اپنے ابا مسٹر آزر سے. آزر سے ملاقات ہوگی، تو آزر جو ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ کالا کالا، غبار آلود. اسی لیے کہ میدان قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. کافروں کے چہرے کالے اور مٹی والے غبار آلود ہوں گے. تو آزر بھی نعوذ باللہ کافر مرے، لہذا آزر کے چہرے کے اوپر بھی کالا کالا پن ہوگا، مٹی ہوگی. اس حال میں ابراہیم علیہ السلام سے ملیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کہیں گے، ابا جان، میں نے آپ کو دنیا میں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری نافرمانی مت کرو، یعنی مجھے نبی مان کے اللہ پر ایمان لے آؤ. یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہ میں نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی، آپ مان لیتے، آج آپ نے مانا نہیں. تو ابا جان کیا کہیں گے؟ بیٹا ابراہیم، آج میں تمہاری کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا، آج میں کسی بات میں نافرمانی، آج جو کہو گے نا بیٹا مان لوں گا، بس نجات دلواؤ. بیٹا نجات دلواؤ، آج میں آپ جو کہیں گے کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شفقت آ جائے گی, باپ باپ ہوتا ہے, دل میں نرمی آ جائے گی, شفقت آ جائے گی, اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کر درخواست کریں گے, اے میرے رب, آپ نے مجھ کو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے, یوم یبعثون. پوری آیت پڑھو, ولا تخزینی یبعثون. تو مجھے آپ کا وعدہ تھا دنیا میں کہ آپ جس دن سب لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا مجھے رسوا نہیں کریں گے, اور سگا باپ جہنم میں جاوے اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی, اے اللہ آپ مجھے رسوا مت کرو. فَأَيُّ خِزْيٍ, کون سی بڑی رسوائی ہے, اپنے ابا جان کی رسوائی سے, العبعت کے معنی ہلاکت, کہ میرا باپ ہلاک ہو جاوے جہنم میں جاوے اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی. اور بعضوں نے عبد کا ترجمہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری, کہ میرے باپ کو آج اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور وہ اللہ کے غضب میں ہے, اس سے بڑی میری کیا رسوائی ہوگی. تو اللہ کے یہاں سے کیا جواب ملے گا, انی حرمت الجنت علی الکافرین, میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دی ہے. اسی لیے ابراہیم آپ سفارش نہ کرو, تمہارے ابا کی کفر پہ موت ہوئی اسی لیے جنت میں وہ نہیں جا سکتے, لیکن اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اگرچہ ابا کو جنت میں نہیں بھیجیں گے لیکن خدا وعدہ بھی پورا کریں گے. جو ان کے ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہوئے کیا سیٹنگ ہوگی, کتنی پیاری سیٹنگ ہوگی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا, ابراہیم اپنے دونوں پیروں کے نیچے دیکھو, تو دیکھیں گے تو اچانک دیکھیں گے کہ ایک بجو وہ مٹی اور گوبر کے اندر لت پت پڑا ہوا ہے. بجو ایک جانور ہوتا ہے, تو کہا ایک بجو ذبح کیا ہوا اور اس کے اوپر مٹی گوبر لت پت, یعنی خوب مٹی اور گوبر اور گندگی لگی ہوئی, ایسا ایک بجو آپ کے قدم کے نیچے پڑا ہوگا. دراصل وہ بجو کون ہوگا, ابراہیم کے ابا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر کو اللہ تعالیٰ بجو کی شکل دے دیں گے, اور پھر ان کے چاروں پیر پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے گا دونوں, پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا پیر پکڑ کے. اب جب بجو کی شکل میں ڈال دیا جائے گا تو پورے محشر والے پہچان نہیں سکیں گے کہ کون آگ میں گیا, باقی تمام کی پہچان ہوگی, یہ وہ جا رہا ہے, یہ کالو ابن لالو جا رہا ہے, یہ لالو ابن پیلو جا رہا ہے, سب کی پہچان ہوگی. لیکن جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو اللہ تعالیٰ بجو کی شکل میں ڈالیں گے تو پہچان ہوگی نہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی بھی نہیں ہوگی, اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام عزت کے مقام پر رہیں گے. کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام. اب یہاں دو تین بحث سمجھ لو. اکثر شرائے حدیث بحث کرتے ہیں وہی جو تفسیر میں مفسرین بحث کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر نہیں تھا, آزر تو آپ کے چچا کا نام تھا, اور آپ کے ابا کا نام تعرخ تھا, اور قرآن میں بھی کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر, اس قال ابراہیم لابیہ آزر. تو پھر وہاں مفسرین تاویل کرتے ہیں, الام کل ابی, چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے, اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر نہیں, وہ تو چچا تھا, اور آپ کے ابا کا نام تعرخ تھا. تو ایک تحقیق کی بات سمجھ لو, ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر ہی ہے, اس لیے کہ اگر تعرخ ماننے جائیں گے تو قرآن میں تاویل کرنی پڑے گی, اور جب صراحت النص موجود ہے تو تاویل کی ضرورت کیا. رہی بات اصل میں یہ شیعوں کی گسائی ہوئی بات ہے, روافظ کی, فرقہ امامیہ جو روافظ کا بڑا فرقہ ہے جو 12 امام مانتا ہے, ان کے نزدیک جو امام ہوتے ہیں وہ نسل در نسل معصوم ہوتے ہیں نبیوں سے بھی آگے کے مقام پر, 12 امام کا جو ان کے یہاں عقیدہ ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کیا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے اندر 12 اماموں کے وہ قائل ہے. اب وہ 12 اماموں کی معصومیت وہ لوگ کیسے ثابت کرتے ہیں, کہ 12 اماموں کے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب پاک صاف مومن متقی، ایک بھی بیچ میں کافر نہیں ہے. جو 12 امام یہ لوگ مانتے ہیں تو کہا 12 کے 12 اماموں کی نسل آدم علیہ السلام تک لے جاتے ہیں وہ لوگ، کہا اس میں ایک بھی کافر نہیں ہے، سب کے سب مومن ہیں، پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ لوگ مانتے ہیں. اب جب نسل چلے گی حضرت حسین سے علی، پھر جو ہے ماں فاطمہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت علی بھی جو ہے اوپر جا کر قریشی ہے، حضور کے نسب نامے میں جڑ جاتے ہیں چونکہ وہ حضور کے چچا ساتھ بھائی ہے، اس لیے دادا میں جا کے تو دونوں جڑ جائیں گے حضور اور حضرت علی، تو وہاں سے نسل نامہ یہ لوگ چلاتے ہیں. تو کہ آپ چلیں گے چلیں گے چلیں گے تو اوپر جا کے حضرت اسماعیل، چونکہ حضور آل اسماعیل میں ہیں، پھر آئیں گے حضرت ابراہیم. اب اگر ابراہیم کے ابا آزر کو مانے تو کیا ماننا پڑے؟ کہ بیچ میں ایک کافر ماننا پڑے. اس لیے یہ ان لوگوں نے گھسایا کہ ابراہیم کے ابا کا حقیقی نام آزر نہیں ہے، گرچہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن تفسیر بحر محیط میں ابو حیان اندلوسی نے یہ تحقیق نکالی ہے کہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر ہی ہے، اور یہ امامیہ فرقوں نے تحریف کی ہے، اور انہوں نے یہ تاویل کی ہے کہ آپ کے ابا کا نام تارخ اور العموک الاب اور جو ہے آزر چچا کا نام، کا یہ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کافر باپ کے پیٹ سے نبی جیسی اولاد اللہ پیدا کرے، یہ تو کمال قدرت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہے نا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اس کی ایک تفسیر آپ یوں پڑھو گے، مومن کے پیٹ سے کافر اللہ پیدا کرے اور کافر کے پیٹ سے اللہ مومن پیدا کرے، تو یہ تو اللہ کی قدرت. تو آزر جیسے کافر باپ کے پیٹ سے ابراہیم جیسا کامل الایمان پیدا کرے، یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ کون سی ایپ کی بات ہے؟ اسی لیے یہ سب تاویلات کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو یاد رکھنا. دوسری بات ایک سمجھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہی میں بتا دیا گیا تھا نا، فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ. ابراہیم علیہ السلام جب ابا کو چھوڑ کے روانہ ہوئے عراق سے، تو آپ نے ابا جان کو وعدہ کیا تھا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کیا وعدہ کیا تھا جاتے وقت پر مغفرت کی دعا کرنے کا؟ عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا. اے ابا آپ مجھے نکال لے، مجھے مجبور ہو کے جانا پڑ رہا ہے ایمان کے خاطر، لیکن میں آپ کے لیے ایمان کی دعا کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، میں دعا سے اپنے آپ کو روکوں گا نہیں، یہ وعدہ کر کے گئے. اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے، لیکن جب آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ تمہارے ابا ایمان لانے والے نہیں، فلما تبین، جب لمبے زمانے کے بعد وضاحت ہو گئی انہ عدو للہ کہ وہ تو خدا کا دشمن ہے، ایمان نہیں لائے گا، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنا کیا کر دیا؟ روک دیا. تو اسے نتیجہ نکلا نہیں کہ دنیا میں تو وضاحت ہو چکی تھی کہ ابراہیم کے ابا کی کفر پہ موت ہوئی، وہ ایمان نہیں لائے، آپ نے استغفار چھوڑ دیا، تو پھر قیامت کے دن کافر باپ کے لیے سفارش کرنے کیوں چلے؟ ہے نا اشکال. تو اس اشکال کا جواب شرح حدیث نے یہ دیا ہے کہ محبت میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، یا یاد رکھ کے ہوتے ہوئے بھی بھولنے جیسا برتاؤ کرتا ہے. بھلے دنیا میں جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن قیامت کے دن ایک باپ جب تکلیف کی حالت میں سامنے آئے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے بھی بڑے نرم دل تھے، ان ابراہیم الاواہ حلیم، بڑے نرم دل تھے، تو ان کی نرمی جوش میں آئے گی، اور جو ہے دنیا کی ساری باتیں ایک طرف وہ چلے جائیں گے کہ چلو جانے میں کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی میں درخواست تو کر لوں، کہیں شان رحمت سے معافی ہو جائے. ایک جواب شرح نے یہ دیا. دوسرا شرح کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے ابا کا جو معاملہ ہوا وہ، لیکن ان کے دل کے اندر تھوڑا بہت یہ خیال رہا کہ میرے ابا جان کبھی ایمان لے آوے، میرے ابا جان مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایمان لائے ہو، مجھے پتا نہ چل سکا ہو، مجھے اطلاع نہ ہو سکی ہو، میرے بعد کبھی بھی ایمان لے آئے ہو، یہ امکانات تو ہے اور مجھے خبر نہ ہوئی ہو، چلو ان کا ایمان ان کے دل میں چھپا ہوا، مجھے اطلاع نہیں، تو میں چلا تو جاؤں اللہ کی بارگاہ کے اندر اور جا کر کے میں سفارش تو کر دوں. تو دنیا میں آپ کا تبرہ ظاہری احوال کے اعتبار سے، اور قیامت کے دن آپ کی سفارش باطنی امکان کی وجہ سے، کہ دنیا میں ظاہری احوال میں ایمان نہیں لائے اس لیے تبرہ امن ہو، اور باطن میں ایمان چھپا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ چلاؤ، اس امکان پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے ابا جان کے لیے سفارش کرنے کے لیے چلے جائیں گے. اور بعض حضرات نے اسی استغفار کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ کافر کے لیے استغفار کا مطلب کیا ہے، اللہ ایمان دے کے مغفرت فرمائے، یعنی کہ بغیر ایمان کے مغفرت ہو جائے. آج بھی کسی بھی کافر کے لیے آپ یہ دعا کرنا چاہو کر سکتے ہو، بہت اچھی دعا ہے، اے اللہ آپ اس کو ایمان دیجیے اور مغفرت فرمائیے. یہ دعا تو ہو ہی نہیں سکتی نہیں کہ ایمان بھی نہیں لاوے اور مغفرت ہو جائے، یہ تو کیسے ہوئے، ایمان لا کے مغفرت ہوئے یہ دعا. جی.
وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم بالأرض 70 ذراعا ويجيبهم حتى يبلغ آذانهم متفق عليه.
عجیب منظر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا کہ وہ پسینہ زمین میں 70 زیرا کی گہرائی تک چلا جائے گا. 70 زیرا 105 فٹ کے قریب ہوا کرتا ہے،